الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال الله عز وجل وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزات آج کی جو نشست ہے جیسے کہ اعلان کیا گیا موقع کی مناسبت سے خصوصی یہ بیان ہے. موضوع پاکستان کی بنیاد اسلام یا سیکولرزم. انشاءاللہ چند گزارشات سامنے رکھوں گا. اس حوالے سے موضوع کی مناسبت سے جو تمید ہے اس پہ پہلی بات یہ ہے اور یہ الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ٹھیک 74 سال پہلے ایک ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا اور جو کہ یقیناً اگر اسے مملکت خداداد پاکستان کہا جائے اور جو کہا جاتا ہے تو بلا شبہ اس میں یہی اس کے لیے بہت ہی مناسب نام ہے مملکت خداداد پاکستان. یعنی واقعتاً یہ پاکستان اللہ سبحانہ وتعالی کا عطیہ ہے, عطیہ خداوندی ہے. اور اس حوالے سے اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ 14 اگست 1947 بالکل بیک ڈیٹ پر جائیں اور اسلامی تاریخ دیکھیں, مہینہ دیکھیں, تو بڑا ہی بابرکت مہینہ 14 اگست 1947 اسلامی کیلنڈر میں رمضان مبارک کا مہینہ, پھر 27ویں شب کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی, پھر مزید نور علی نور والی بات کہ شب جمعہ. یہ وہ اسلامی کیفیات ہیں کہ جو کہ ہمیں بیک ڈیٹ پر 14 اگست 1947 کو نظر آتی. اور بہرحال اس وقت کا وہ موضوع تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کے بننے کی تاریخ دیکھیں تو شدید مخالفانہ ماحول میں اور اسباب وہ بھی شدید مخالفانہ تھے, لیکن اس کے باوجود دنیا کے نقشے پر یہ پاکستان کے نام سے ملک وجود میں آیا. اور شدید مخالفانہ ماحول اس اعتبار سے صرف ایک جملہ جو کہ گاندھی نے فرمایا تھا, گاندھی جی نے, کہ میری لاش پر جو ہے وہ پاکستان بنے گا, لیکن بہرحال بنا پاکستان. اس حوالے سے پاکستان کی جو ورلڈ وائڈ ایک اہمیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کہ جس کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا, لیکن دنیا کی 7ویں, اسی طرح سے عالم اسلام کی پہلی اور ایشیا کی یہ تیسری ایٹمی قوت ہے کہ جو کہ پاکستان کو حاصل ہے. یعنی عالم اسلام کی یہ پہلی ایٹمی قوت ہے, اسی طرح سے دنیا کی یہ 7ویں ایٹمی قوت ہے, اور ایشیا میں یہ تیسری ایٹمی قوت ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس پاکستان کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے. بہرحال افسوسناک جو صورتحال ہے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ کر اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. یعنی آج 74 سال گزرنے کے بعد جو ڈائلما ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کو اسلام اور پاکستان دشمن جو عناصر ہیں اور جو کہ سیکولر ایک طبقہ ہے, تو اس پاکستان کی وجود کی جو بھی بنیاد ہے, اس کے قیام کی جو بنیاد اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ طبقہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ باطل نظریات ہیں کہ جو یہ سیکولر طبقہ ہماری نوجوان نسل میں عام کر رہا ہے اور اس کے مختلف نقشے ہیں کہ جو کہ آج 14 اگست کے دن جشن آزادی کے نام پر جو ہلڑ بازی ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ پوری کیفیت اس بات کی متقاضی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے یہ بات کہ اس پر کلام کیا جائے اور نوجوان نسل کو آج بتایا جائے واقعتاً کہ پاکستان کی جو حقیقی بنیاد ہے وہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں کہ جو میں عرض کروں گا. یعنی یہ جو سیکولر طبقہ اس وقت باطل نظریات پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو عام کر رہا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ, اور یہ جب بھی 14 اگست قریب آتی تو یہ کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر یہ سیکولر طبقہ وہ آ کر بیٹھتا ہے اور اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے پھر یہ باطل نظریات ہماری نوجوان نسل میں ڈالتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کے بننے میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں. اسی طرح مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم اور معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ان کا جو نظریہ پاکستان تھا وہ اسلامی نہیں تھا, یعنی اسلام ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں, بلکہ یہ دونوں حضرات جو ہے وہ سیکولر پاکستان جو ہے وہ چاہتے تھے. یہ دھڑلے کے ساتھ یہ باتیں ہیں کہ جو کہ کہی جاتی ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ بھئی یہ جو دو قومی نظریہ ہے یعنی ہندو اور مسلمان, یہ دونوں علیحدہ جداگانہ جو ہے وہ قومیں ہیں, اس بنیاد پر ہم ہندو سے مسلمان الگ ہوئے تھے اور پاکستان حاصل کیا تھا. تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دو قومی نظریے کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا جو ایک سیاستدان ہے کہ جو کہ اس پر اللہ کا عذاب ہی ہے کہ جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے, یعنی الطاف حسین نے تو ہمارے دشمن ملک بھارت میں جا کر یعنی ایک بیان یہ دیا تھا, بڑے دھڑلے کے ساتھ دیا تھا اور یہ آن ریکارڈ بیان ہے. اس نے کہا تھا کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. یعنی یہ ہندو اور مسلمانوں کی جو تقسیم اور پھر ہندوستان سے مسلمانوں کا نکلنا اور پاکستان کا وجود میں آنا, تو یہ سب کانٹیننٹ کی جو ڈویژن ہے یہ انسانی تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ جو کہ ہوئی. اور یہ الطاف حسین نے کہا کہاں ہمارے دشمن ملک بھارت میں کھڑے ہو کر, یہ آن ریکارڈ جو ہے وہ ساری باتیں. بہرحال یہ تو وہ باطل نظریات ہیں کہ جو کہ پھیلائے جا رہے ہیں, عام کیے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد آیا اسلام ہے یا واقعتاً سیکولرزم ہے. اور یہ ہے کہ جو دو ہمارے محسنین ہیں مصور پاکستان اور معمار پاکستان, آیا ان کا نظریہ پاکستان وہ کیا تھا, یہ ہیں وہ چند باتیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمیں دیکھنی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر ہم مسلمان ہیں, پاکستان بننے سے پہلے یہ اسلام کا تصور ہے. پاکستان تو 1947 میں وجود میں آیا, لیکن اسلام کی تاریخ تو بہت پرانی. بحیثیت انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھیجا خلیفہ بنا کر اور ہمارے لیے سماکم المسلمین جو نام تجویز کیا وہ مسلمان تجویز کیا. اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کیا. رضیت لکم الاسلام دینا, سورہ مائدہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. اور اس دین اصل میں کیا ہے, وہ اسلام ہے, یا اسلام کیا ہے, وہ دین ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے ابتدان تلاوت کی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے. اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, کوئی اور نظام, دین کے معنی کیا ہے, نظام, کوئی اور نظام ڈھونڈے گا تو اس سے وہ دین وہ نظام قبول ہی نہیں کیا جائے. تو بات کیا واضح ہو گئی کہ بنیادی طور پر ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا, یعنی دین ایسا نظام کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی نظام عدل ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق قوانین ہیں کہ جو کہ مرتب کیے جائیں اور ان قوانین کی اطاعت کی جائے, اس نظام کی اطاعت کی جائے, قوانین کے تحت جو بھی جزا اور سزا کا تصور ہے اس کو مانا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات ہی چلنے چاہیے, اس کا نظام جب وہ برپا ہونا چاہیے. یہ ہے دین اسلام. یعنی اس پر بہت طویل بھی بحث ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے چند باتیں میں عرض کروں. تو یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. اب آگے بڑھتے ہیں نظریاتی سطح پر. یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پہلی اسلامی ریاست نظریاتی سطح پر پہلی اسلامی ریاست جو وجود میں آئی وہ کون سی ریاست تھی؟ وہ مدینے کی ریاست تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ مدینے میں وہ پہلی نظریاتی سطح پر ایک اسلامی ریاست ہے جو کہ وجود میں آئی. اور اس کے بعد دوسری جو اسلامی ریاست وجود میں آئی اسلام کی بنیاد پر وہ کون سی ریاست ہے؟ یہ پاکستان. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمت ہے جو کہ ہمیں حاصل. یہ اسرائیل کے حوالے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی نظریاتی سطح پر اسرائیل ہے کہ جو کہ وجود میں آیا. انتہائی مغالطہ, بالکل غلط بات ہے. اسرائیل جو ہے وہ نسلی اعتبار سے جو وجود میں آیا اس کا کوئی نظریہ نہیں, باطل سارے نظریات. وہ نسلی سطح پر جو وجود میں آیا. دو ہی تاریخ میں اسلامی ریاستیں ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی, مدینہ کی ریاست اور اس کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان کی جو اسلام کے نام پر جو بنا تھا. اب دیکھیے تاریخی حقیقت ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان بننے سے پہلے جو تحریک چلی ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ لگایا تھا اور دنیا کو جو نعرہ دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج تو یہ دھڑلے سے کہا جاتا ہے 74 سال گزرنے کے بعد کہ بھئی یہ کوئی نعرہ ایسا نہیں تھا بلکہ یہ کچھ نوجوانوں کی بڑ تھی, انہوں نے جو ہے وہ جوش میں آ کے اس طرح سے کچھ کہا تھا. ورنہ مصور پاکستان میں ہمارے پاکستان کا تو اسلام سے کوئی تصور ہی نہیں تھا پاکستان بننے. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے, اس کو کھرچ کے نکالا نہیں جا سکتا کہ یہ نعرہ ہم نے پوری دنیا کو دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں جو انگریز کے خلاف مولانا محمد علی جوہر نے جو تحریک خلافت جو ہے وہ شروع کی ہے, اور اس میں آپ کو یعنی تاریخ پڑھیں تو اس میں مولانا شوکت علی اور ابو الکلام آزاد مرحوم جیسے یہ قائدین بھی تھے جو کہ اس تحریک خلافت میں شامل تھے, ساتھ تھے. اور وہ اشعار بھی ہم بچپن میں جو ہے وہ پڑھتے تھے کہ بولی اماں محمد علی کی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو, ساتھ ہے تیرے شوکت علی بھی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو یہ تحریک خلافت چلی ہے خلافت پر, یعنی وہ خلافت کا نظام کی جس کی پیشنگوئی اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت سے پہلے, خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے کہ جو کہ دوبارہ آنا ہے. تو لہٰذا یہ تحریک خلافت بھی ہے کہ جو کہ چلی. اسی طرح سے اللہ سے جو وعدے ہمارے بزرگوں نے کیے تھے وہ کیا کیے تھے پاکستان بننے سے پہلے؟ کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما دے کہ جہاں اسلام کا ہم بول بالا کر سکیں, اسلام کی جو اصل بنیادیں ہیں اس کو قائم کر کے ہم اسلامی طرز زندگی جو وہ بسر کر سکیں. اور یہ اقوال میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا مصور پاکستان اور معمار پاکستان کے. یہ وہ وعدے تھے کہ جو کہ ہم نے کیے تھے کہ اللہ ایک ایسا خطہ دے دے کہ جو جہاں پر جو اسلام پر داغ دھبے ماضی میں لگ گئے ہم اس کو دھو سکیں اسلام کو نافذ کر کے. یہ وہ وعدے تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیے. ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ قیام پاکستان میں ایک سبب اس پاکستان کے بننے کا وہ ہندو قوم کا تعصب بھی تھا, وہ خوف بھی تھا ہمیں کہ اگر یہ ہندو ہم پر غالب آ گیا تو وہ اپنی یعنی محکومی کا یعنی ہم اس پر یعنی رہے, وہ ہمارا غلام رہا کئی ہزار یعنی ہزار سال تک. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ ہندو اگر ہم پر غالب آ گیا ہندوستان میں تو یہ ہندو اپنی محکومی کا انتقام ہم سے لے گا. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہندو قوم کی دشمنی کے مقابلے میں جو اتحاد کی بنیاد تھی وہ بھی اسلام تھا. یعنی اس ہندو قوم کے خوف اور اس کے انتقام لینے کی وجہ سے جو ایک اندر خوف مسلمانوں کے اندر تھا اس پر ایک اتحاد جو بھی قائم ہوا وہ بھی کس بنیاد پر تھا؟ وہ اسلام کی بنیاد پر تھا. پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں کی نہ زبان ایک تھی, نہ ثقافت جو ہے وہ ایک تھی, نہ نسل ایک, نہ رنگ ایک. یعنی اب اندازہ کیجئے, تاریخی حقیقت ہے کہ یوپی کا مسلمان وہ بھی پاکستان بننے پر جو ووٹ دے رہا ہے وہ اس کے رائے میں جو ہے وہ رائے دے رہا ہے اس کے حق میں. کیوں؟ اس کے پتہ تھا کہ مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں کی رنگ نسل زبان بالکل مختلف, لیکن یہ ہے کہ اسلام کے نام پر یہ پاکستان ہے, اس پر ایک اکٹ ہے, ایک اتحاد ہے کہ جو کہ ہوا. آپ اندازہ کیجئے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو بھی بنائی گئی, کس کی یعنی مقابلے میں؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مقابلے میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی. یعنی اسلام ہی کا نام ہے کہ جو کہ لیا گیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ تو چند بنیادی باتیں اس حوالے سے عرض کی. اب آئیے ذرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بے مصور پاکستان کا تو نظر پاکستان کچھ اور تھا, اسی طرح معمار پاکستان تو قطعاً اس پاکستان میں اسلام کے حوالے سے کوئی یعنی معاملہ نہیں رکھتے تھے, یہ تو بس بعد میں مولویوں کی اپنی اختراع ہے. تو آئیے ذرا تاریخی حقائق ہیں یہ, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور ریکارڈ ساری چیزیں, یعنی دھوکہ دینا 74 سال کے بعد آنکھوں میں دھول جھونکنا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں, یہ ساری آن ریکارڈ باتیں. میں ذرا مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم کے جو نظریہ پاکستان ہے کہ جس میں انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ پیش کیا ہے, اب لازم بات ہے علامہ اقبال مرحوم نے تو اپنی شاعری کے ذریعے سے یہ اسلام کو جو ہے وہ پیش کیا نا پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سامنے. تو ذرا دیکھیے ان کے اپنی جو بھی اشعار ہیں, چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں. بنیاد میں امت مسلمہ کے اندر اور مملکت خداداد پاکستان کے باسیوں کے اندر مصور پاکستان کیا بنیاد پیش کر رہے ہیں اپنے شعر میں, انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ہے. یعنی دیگر اقوام جو بھی بنتی ہیں وہ تو رنگ نسل زبان کی بنیاد پر بنتی ہیں, لیکن اے مسلمان تمہاری جو یعنی ایک استحکام کی بنیاد ہے قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت ہے. یعنی جو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئی اس میں تو سراسر یہ اسلام ہے اور مذہب کا دین کا جو وہ عمل دخل ہے. اسی طرح دیکھیں مسلمانوں کے زوال کا جو سبب علامہ اقبال بیان کرتے ہیں, آج کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پستی کا جو سبب ہے وہ اکنامک کرائسز ہیں. علامہ اقبال مرحوم مصور پاکستان کوئی اکنامک کرائسز کو کوئی سبب نہیں کرا دیتے. مسلمانوں کی زبوحالی اور زوال کا جو سبب علامہ اقبال مرحوم بیان کرتے ہیں وہ بڑا مشہور و معروف جواب شکوا کا جو شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یعنی یہ وہ سبب ہے مسلمانوں کی زبوحالی کا اور زوال کا کہ جو کہ قرآن سے دوری, یعنی وہ سبب کہ جو 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا, اس صدی میں علامہ اقبال نے یہی سبب ہے کہ جو کہ بیان کیا. اسی طرح سے مسلمانوں میں احساس ضیاء بھی پیدا کرتے ہیں اور یہ احساس ضیاء پیدا کیا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ جب 1924 میں بہت بڑا سانحہ ہوا خلافت عثمانیہ, جو رہی صحیح خلافت تھی مسلمانوں کی وہ بھی ختم کر دی گئی 1924 میں, تو راجہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے شعر کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر ایک احساس پیدا کیا. انہوں نے فرمایا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یعنی یہاں ترک نادا کس کی طرف اشارہ ہے, یعنی جو وہاں کا عطا ترک کہ جس نے ایک سیکولر ترکی کی بنیاد ہے کہ جو کہ رکھی تھی. تو اقبال نے کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک جوش عمل بھی علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعے سے پیدا کیا اور یہ احساس دلایا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی وہی خلافت راشدہ کی بنیاد پر ہی ہے کہ تمہیں اپنا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمہیں کہاں سے قلب و جگر لانا ہے, اسلاف سے, وہ اسلاف کی جنہوں نے قرآن کو تھاما تھا اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل جو وہ قائم کیا تھا. تو تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جو مایوسی کے اندھیرے پیدا ہو رہے تھے, لہذا یہ ہے کہ پھر ان مایوسی کے اندھیروں سے جو وہ نکالتے ہیں مسلمانوں اور اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر جو ہے وہ علامہ اقبال مرحوم سامنے آتے ہیں. وہ بڑے پیارے اشعار ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی بشارت کے وہ قرب قیامت اسلام ہی قبول بالا ہوگا. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. یہ وہ یعنی بشارت ہے کہ جو کہ علامہ اقبال مرحوم نے فرمائی, اور یہ تشریح ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جو بشارتیں ہیں قرب قیامت دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے. اسی طرح سے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو مغرب کی ترقی ہے, سائنسی ترقی, اس کی چکا چون, اس سے مسلمان جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو علامہ اقبال مرحوم نے مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مغرب پر اور مغربی تہذیب پر شدید تنقید ہے کہ جو کہ فرمائے. بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال کے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا, اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اور ایسا دیکھیں کہ علامہ اقبال مرحوم کا جو ویژن تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے. آج یورپ کا اس وقت آپ جا کے حال دیکھیں, مغرب کا, کس طرح سے فیملی سسٹم بالکل تباہی کے کنارے پہ, اپنے خنجر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کیا. یعنی لڑکا لڑکی ساتھ ہیں, بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ, ہم ساتھ ہیں لیکن شادی شدہ نہیں. پورا فیملی سسٹم تباہی کے کنارے پہ, اولڈ ہاؤسز میں بچوں بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو پھینکاتے. یہ ہے اصل میں وہ نقشہ کی جو اقبال نے کھینچا تھا. پھر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو الہ آباد میں ہوا, علامہ اقبال مرحوم نے تاریخ خطبہ جو ہے اس میں دیا, صدارت کی, خطبہ صدارت, اور پاکستان کے قیام کی جو بشارت ہے علامہ اقبال مرحوم ان الفاظ میں ہمیں دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں, اور مزید فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا. اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ہمارے بزرگوں نے وعدے کیے تھے پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمیں ایک ایسا خطہ تھا, فرمات دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے, اور اپنے قوانین, اپنی تعلیمات اور اپنی ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ روح عصر سے ہم آہنگ کر سکے. لہذا یہ وہ اسلام کی بنیاد ہے کہ جو کہ ڈالی تھی علامہ اقبال مرحوم نے. اب آئیے ذرا معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریات بھی کوئی اسلامی نہیں تھے پاکستان بننے کے حوالے سے, تو لہذا ان کی بھی کچھ جو تکرار ہے پاکستان کے بننے سے پہلے اسلام کی, قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر, یہ بھی آن ریکارڈ ساری باتیں, ساری آن ریکارڈ ساری چیزیں. تو لہذا اب ان کی چند جھلکیاں ہیں تقاریر کی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قائد اعظم مرحوم فرماتے ہیں محمد علی جناح کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا کہ جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا. یہ کہاں فرما رہے ہیں؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ خطاب کر رہے ہیں محمد علی جناح قائد اعظم, اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان تو اسی وقت وجود میں آ گیا تھا کہ جب ہندوستان میں پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. پھر 1938 6 جون قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا, یعنی جو مسلم لیگ ہے اس کا جھنڈا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا. پھر 22 نومبر 1938 کو فرماتے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل 1938 کو انٹرویو دیتے ہیں اسٹار آف انڈیا کو, اور فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ عالمی ہے, گلوبل ہے, یعنی صرف یہ کسی ایک خطے تک اسلام محدود ہونے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ تو یہ اپنی ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ کرتا ہے, یہ پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے. تو فرمایا کہ ملت اسلامی عالمی. پھر 7 اگست 1938 کو فرماتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں, یعنی قائد اعظم پر بھی آج بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کا خود کا یہ میں اول و آخر مسلمان. پھر 14 نومبر 1939 کو فرماتے ہیں کہ انسان کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ ہے. اب دیکھیں کس طرح سے اس سورہ بقرہ کی جو آیت ہے, ازل میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو فرشتے سے کیا کہا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں ایک اپنا نائب, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب, جو ریپرزینٹ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, لہذا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. تو قائد اعظم یہی فرما رہے ہیں کہ انسان کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ ہے. پھر ایک انٹرویو دیا ٹائمز آف لندن کو 9 مارچ 1940, اور وہ دو قومی نظریہ ہے اس کو واضح کیا. فرمایا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو جدا گانا قوم ہیں, ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کے عقائد جب وہ الگ ہیں ہم سے، تو وہ ایک ہم کیسے ہو سکتے؟ ہمارا یہ ہے کہ اسی طرح 26 مارچ 1940 کو فرماتے ہیں کہ میرا پیغام قرآن ہے. کون فرما رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، کہ میرا پیغام قرآن. پھر 25 جنوری 1938 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا، اور دو ٹوک انداز میں، یعنی جب کچھ اعتراضات ہوئے ایک 11 ستمبر کی جو بھی تقریر تھی، اور اسی کا ویبہویلا جو ہے وہ آج بھی سیکولر عناصر بیان کرتے ہیں کہ اس میں قائد اعظم کا نظریہ جو ہے وہ سیکولر تھا، اسلامی نہیں تھا. تو جب قائد اعظم کے کان میں یہ باتیں پڑی تھیں تو اسی وقت دو ٹوک انداز میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں کہ جس طرح سے 14 سال پہلے قابل عمل تھے. اور میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے. تو یہ ساری غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی تھیں وہ سیکولر عناصر کی طرف سے پھیلائی جا رہی. اسی طرح سے آخری بات جو قائد اعظم سے کے حوالے سے، بننا تو بات بہت طویل ہو سکتی ہے اختصار کے ساتھ، کہ اپنی وفات سے، قائد اعظم نے اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے، ان کے ذاتی مالج ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ان سے جو ہے وہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ جو کہ فرمائے، یعنی یہ بھی پورا ایک تاریخی واقعہ ہے. ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ان کا یہ روزنامہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو یہ آرٹیکل جو ہے وہ شائع ہوا کہ جس سے یہ اقتباس ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت بہت نازک تھی، بہت مشکل سے جو ہے وہ بول رہے تھے، بلکہ ہم نے منع کر دیا تھا ان کو بولنے سے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے، بہت قریب تھے قائد اعظم کے، کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری اجازت نہ دینے کی وجہ سے زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ تکلیف میں رہیں گے، اس تکلیف میں تو اور زیادہ ان کو یعنی اثرات صحیح نہیں پڑیں گے، تو ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیے ہم سے. تو بہرحال یہ ہے کہ کان قریب کر کے ڈاکٹر ریاض علی شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا. اور فرماتے ہیں کہ یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، میرا ایمان ہے، یہ انڈر لائن کرنے والی بات ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے. اب دیکھیں کتنی ٹو دا پوائنٹ بات ہے. وہ خلافت راشدہ کی جو کہ دور نبوی کے بعد، یعنی وہ ایک یعنی بہترین اسلام کی ایک تصویر ہے کہ جو ہمیں نظر آتی، خلافت علی منہاج النبوہ. وہ فرمایا کہ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت ہے کہ جو کہ عطا فرمائے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کا یہ اقتباس ہے کہ جو کہ چھپا تھا جنگ میں، روزنامہ جنگ میں، 11 ستمبر 1988، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ اسلام کے نفاذ کا تصور کہ جو مصور پاکستان اور معمار پاکستان نے دیا، اور اسی تصور سے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ ہے کہ جو کہ وہ شامل ہو گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یعنی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور یہ ساری چیزیں وہ پہلے تھیں، لیکن یہ ایک اسلامی رنگ جو ڈلا ہے وہ انہی تصورات کے ذریعے سے مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ ڈلا. تو یہ تو ایک بنیاد ہے اسلام. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ پاکستان کے استحکام اور اس کی بنیاد قیام کی وہ اسلام ہے، اس کی سوا کچھ نہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کسی شے کی جو سلامتی ہے اس کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. یعنی بہت بڑی ایک عمارت ہے، اس کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہے؟ اس کی بنیادوں پر. تو کوئی بھی شے وہ اگر اس کی بنیاد سے وہ ہٹ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یہی پاکستان کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد اسلام. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں، پاکستان کی بنیاد سیکولرزم ہے، تو ہمیں یہ کم از کم جاننے کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم کیا بلا ہے، یہ کیا، کس نام کا، یعنی کس شے کا نام ہے. تو سیکولرزم کے حوالے سے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہماری جو اس وقت کیفیت ہے، اور ہر سال 14 اگست آتی ہے تو اس میں جو ہمارے رنگ ڈھنگ ہیں وہی سیکولرزم کا ایک نقشہ ہے کہ جو ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ ایک عالمی نظام ہے اور گلوبل سسٹم، یعنی جسے اس وقت آپ یہ محسوس کریں گے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں ہے کہ جھکے لیا ہوا ہے. اور یہ جو سیکولرزم، یہ جو نظام ہے، یہ بے خدا ہی نہیں بلکہ خلاف خدا ہے. یعنی یہ بے خدا بھی ہے، خدا کو اس نے اپنی یعنی اندر سے جو ہے وہ بالکل نکال باہر کیا، بلکہ یہ ہے کہ خلاف خدا جو بھی نظام ہے وہ لے کر آئے سیکولرزم. اور یہ جو سیکولرزم، یہ جو نظام ہے، اس کی تین بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے جو بھی اجتماعی معاملات ہیں اس میں کسی خدا، کسی آسمانی ہدایت اور کسی شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں. یعنی جو بھی اجتماعی معاملات ہیں، پولیٹیکل اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، سیاسی نظام، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمانے کہ ان الحکم الا للہ، دا ریئل سوورین از اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن سیکولرزم کہتا ہے کہ نہیں، اللہ حاکم نہیں، بلکہ جو بھی نمائندے ہیں، عوامی نمائندے، پاپولر سوورینٹی کا تصور ہے کہ جو یہ سیکولرزم لے کر آیا، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو بھی عوام کی اکثریت جو فیصلے کرے گی وہ مانے جائیں گے، امپلیمنٹ ہوں گے. اللہ کا نظام نہیں چلے گا، اجتماعی نظام. اسی طرح سے دوسری اس کی بنیاد یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو معاشی نظام ہے وہ سود کی لانت پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام پر جب وہ قائم ہو. اور اس کے جو نمایاں کردار ہیں اس میں، اس کے نفاذ کے حوالے سے، وہ کون ہیں پیچھے؟ وہ جیوز ہیں، یہود ہیں. بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ سب سے پہلے یہود نے قائم کیا، پہلے بھی عرض کیا تھا. اور پوری دنیا کی جو بھی اکانومی ہے یہ یہود اس پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں سودی نظام کے ذریعے سے. یعنی انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، یہ ہے اس وقت نظام معیشت کی سطح پر کہ جو کہ ہمارے دشمنوں نے قائم کیا. یہ سیکولرزم کی دوسری بنیاد. تیسری بنیاد سیکولرزم کی یہ ہے کہ سماجی نظام وہ بے حیائی پر، اریانی پر اور آزاد جنس پرستی پر جو مبنی ہوگا. یعنی سماجی نظام میں، معاشرتی نظام میں بے حیائی کو جب وہ پروموٹ کیا جائے، حیا کا زیور انسان کے اندر سے نکال باہر کیا جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یورپ میں اس وقت جو حال دیکھ رہے ہیں آپ، کے خاندانی نظام اس پورے بنیاد سے جب وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یعنی ماں بہن کی بھی کوئی تمیز نہیں، جس طرح سے جانوروں میں ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح سے آپ کو یورپ میں مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کر سکتا ہے. کس طرح سے عورت کا استحصال صحیح معنوں میں تو مغرب میں کیا جا رہا ہے، اور اسی کے اندر تقلید میں آج ہم اسی سماجی نظام کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. پر یہ ہے وہ سیکولرزم اور اس کی یہ تین بنیادیں. اب ذرا دیکھیں کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہے. یہ آخری موضوع ہے آج کا. یعنی اب ہم نے جو ہے وہ اس پاکستان کے بعد، یعنی یہ پاکستان ایک آزادی، ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پھر ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ آزادی کی جو کیفیت ہماری ہے، جس طرح سے ایک شاعر ہیں نثار ناسک، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے. یہ آزادی ہے کہ جو کہ ہمیں ملی. اور بہرحال یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا طرز لباس، ہمارا طرز رہائش، یہ مسلمانوں جیسا طرز لباس ہے، مسلمانوں جیسا طرز رہائش ہے. کلچر کیا ہمارا مسلمانوں جیسا ہے، اسلام کے مطابق ہے، اقرب الی سنہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو بالکل یہود اور ہنود جیسی، ایک ان سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے مثالیں قائم کرتے. جبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہے کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود. آج تو یہود بھی ہمارے طرز لباس، طرز رہائش کو دیکھ کر، کلچر کو دیکھ کر جو وہ شرمانے والے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو وہ نکالے. پھر یہ کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہمارے اقدامات ہیں، نظریہ پاکستان سے جو ہمارا انحراف ہے، اس کی بھی ذرا چند جھلکیاں نوٹ فرما لیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ پوری دنیا کو دے کر ہم اس نعرے سے خود منحرف ہو گئے. اب مجھے عرض بتائیے، اور یہ دلی تکلیف ہے کہ جو میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ کیا آزادی منانے کے یہ رنگ ڈھنگ ہے؟ یعنی بھنگڑے، ہوائی فائرنگ، موسیقی، ڈھول ڈھماکے، لمبے لمبے وہ باجے، آج آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ اسٹال سجے میں، باجوں سے سجے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہے جو کہ اس میں نظر آ رہے. ایک عام مسلمان یہ کام کرے تو یعنی اتنا دکھ نہیں ہوتا. آج کیفیت یہ ہے کہ دینی مزاج رکھنے والے آج آپ دیکھیں کہ وہ برش اور پینٹ لے کر جو ہے وہ بچوں کی اور یعنی عورتیں کیا مرد کیا سب اپنے اوپر جو ہے وہ پینٹنگ کرا رہے ہوتے. دینی مزاج کے لوگ بھی اس میں شامل. یعنی عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ دینی مزاج کے لوگ بھی اس کو اپنا رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ معمار پاکستان اور مصور پاکستان کی تصویریں ہیں, ایک پیچھے جو ہے وہ بورڈ ہے لمبا سا, درمیان میں کھڑے ہوئے سیلفیز ہے کہ جو کہ لی جا رہی, ایک سیلفی مصور پاکستان اور معمار پاکستان کے ساتھ. یہ نقشے ہم نے دیکھے. دینی مزاج کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کسی عام انسان کو مسلمان کو کیا بولا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا یہی رنگ ڈھنگ ہے ہمارے, یعنی اتنی بڑی قربانیاں, سیکولر بھارت سے ہم الگ ہوئے ایک اسلامی پاکستان کے لیے. اگر یہی رنگ ڈھنگ ہمیں چاہیے تھے تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی. لیکن مجھے اندازہ, آپ مجھے بتائیے, یہ جواب دیجئے کہ لاکھوں ہزاروں جانے ہیں کہ جو کہ خونی لکیر کھینچی تھی نا, کراس کر کے ادھر آئے ہمارے بزرگ, ہماری مائیں بہنیں, کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی, ہندو بنیے نے نیزوں پر ہمارے بچوں کو جب اچھالا لیا. کون جواب دے گا روز قیامت ان قربانیوں کا. یعنی ہم اللہ کو, یعنی جس رب نے اتنا قیمتی تحفہ ہمیں دیا, اسی کو ناراض کر کے ہم خوشیاں منائیں گے, جشن منائیں گے, شرم نہیں آتی. یعنی 6 لاکھ انسان ہیں کہ جو کہ ذبح ہوئے ہیں پاکستان کے بدنے, کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی, یہ کام آج ہم کر رہے ہیں. یعنی کس منہ سے یہ جشن منائیں. ہماری بچے ہیں نا, یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, فائر ورکس کر رہے ہوتے ہیں, ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, باجے بجاتے ہوئے نظر, کہاں سے آئے ہیں؟ خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا, کوئی آسمان سے تو نہیں اترے. ہمارے یہ سارے بچے نوجوان, دل ہی تکلیف ہوتی یہ رنگ ڈھنگ دیکھ. اللہ تعالی ہمیں ایسی جشن سے, ایسی آزادی سے محفوظ فرمائے. یہ آزادی نہیں ہے, یہ مادر پدر آزادی تو ہو سکتی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق. اچھا پھر غداری کیا کہ پاکستان بننے کے بعد, کہ جیسے ہی پاکستان بنا اللہ تعالیٰ نے یہ عطیہ ہمیں دیا, پہلا وزیر خارجہ کس کو بنایا؟ ظفر اللہ قادیانی. یہ ظفر اللہ خان قادیانی, اب آپ اندازہ کریں کہ جو کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا تھا, اپنے محسن کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا, اس کو آج یہ حکومت سرکاری سطح پر جو ہے وہ ہیرو قرار دے رہی. قرار داد پاکستان کا مصنف اس ظفر اللہ خان قادیانی ملون کو قرار دے رہی. یہ ہماری حکومتوں کا حال. پھر قرارداد مقاصد کو یعنی وہ پاس کیا گیا, لیکن یہ ہے کہ عملی حصے میں اس کو شامل نہیں کیا گیا. بات کہا گیا کہ بھئی نو ڈیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن سننا, یہ تسلیم کیا گیا قرارداد مقاصد میں, لیکن ساتھ میں چور دروازے شامل کر دیے گئے. جیسے دوسری دفعات ہیں ویسے یہ ایک دفعہ ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف جب یہ دفعہ پاس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنے گا, تو تمام دفعات پر اس کو حاوی ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بس اس کو بالکل برابر کر دیا گیا, چور دروازے جو ہے وہ نکال دیے گئے. اسی طرح سے سود کے بارے میں جو تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا, اس کے خلاف دھاندلی کے ذریعے سے اس فیصلے کو کالا دن قرار دے دیا گیا. اب یہ بھی پوری ایک تاریخی حقیقت ہے, وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف اشارے میں کر رہا ہوں. طالبان سے بے وفائی کس نے کی؟ یعنی غیروں نے جو کیا وہ تو بھگت چکے, ذلیل ہو کر جو وہ افغانستان سے آج نکلے, اور کیسی شاندار فتح ہے کہ جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی جدید اسلحے سے لیس پورا یورپ, آپ اندازہ کیجئے وہ امٹ آیا پورا الائی, لیکن وہ ایمانی قوت کا جو بھی مظاہرہ وہ کیا گیا, اور آج کس طرح سے ذلیل ہو کر امریکہ ہے کہ جو کہ نکلا. اور یہ ہے کہ غداری ہم نے کی ہے اپنے طالبان بھائیوں سے, افغان طالبان کس طرح سے ڈیزی کٹرز ہیں کہ جو کہ ہمارے ہوائی اڈے ہم نے ہی ان کو پرووائڈ کیے امریکہ کو, اور یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارے بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی. یہ وہ غداری ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے, منہ کالا ہم نے اپنا کیا. پھر امریکہ کو پکڑ پکڑ کے مجاہدین ہیں کہ جو کہ ہم نے دیے, کس طرح سے ظلم و ذاتی کی. پھر آگے بڑھے, تعلیمی نصاب سے اسلام کو کھرچ کھرچ کر نکالنے کی سازشیں کس نے کی, کس نے نکالا؟ وہ ہم نے نکالا. پھر داڑھی ٹوپی پردے دینی شاعر کا مذاق, وہ بنانے والے کون ہیں؟ وہ نام لیوا مسلمانی,
ہمارے لوگ ہیں کہ جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. بسنت کو سرکاری سطح پر منانے کا جو وہ کس نے کیا ہے, ویلنٹائن ڈے کون منا رہا ہے, وہ اسی مملکت خدا داد پاکستان میں منایا جا رہا ہے. نیکر کلچر جو ہے, بے حیائی پر مبنی جو بھی فحاشی, اس کو عام کرنا, یہ ہے اس وقت مملکت خدا داد پاکستان. آپ باہر نکلیں, بل بورڈز دیکھیں, ہولڈنگز دیکھیں, بے حیائی پر مبنی اشتہارات, ہر اشتہار میں عورت, اور اس کو نیم برانا کر کے جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں الاسٹک کی طرح کس طرح سے بے حیائی عام ہوئی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دو تین سال سے ویمن مارچ ہے جو کہ دیکھنا ہے, عورت مارچ, کہ جس میں وحیات قسم کے سلوگن ہیں کہ جو کہ مملکت خدا داد پاکستان میں یہ کام ہم نے دیکھے میڈیا پر جب وہ عام کیے گئے. میرا جسم میری مرضی, بہت یہ کہ عجیب طرف تماشا ہے, یہ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان. پھر گھریلو تشدد ایکٹ ابھی جو وہ حال میں پاس کیا, یعنی سینٹ سے بھی پاس ہوا, قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا, اسلام کے بالکل منافی گھریلو یعنی تشدد ایکٹ. اور یہ آپ اندازہ کر جائیں بجٹ کے درمیان یہ ایکٹ ہے کہ جو کہ پاس کرایا گیا, اور تین بڑی جماعتیں اس میں شامل, حکومت بھی اور اپوزیشن جماعتیں بھی, پی ٹی آئی بھی شامل اس ایکٹ کو پاس کرنے میں, نون لیگ بھی شامل, پیپلز پارٹی بھی شامل, حالانکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں, لیکن اسلام کے حوالے سے اب پہلے دشمن اکھٹ ہوتا تھا ان کا, اب مسلمان پارٹیز ہیں کہ جو کہ اکھٹ کر رہی ہیں اسلام کے منافع. اب اندازہ کیجئے یہ ہے وہ غداریاں کی جو کہ ہم نے کی. اور پھر آپ دیکھیں نظریہ پاکستان سے جب ہم نے انعراف کیا وعدوں سے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کوڑے بھی برسائے. پہلی سزا ہمیں دی ہے 1971 میں, ہمارا ایک حصہ پاکستان کو لخت ہو گیا, یعنی مشرقی پاکستان بھی نام رکھا جا سکتا تھا, یعنی مغربی پاکستان, مشرقی پاکستان, لیکن پاکستان کا لفظ انہوں نے اختیار نہیں کیا, بنگلہ دیش وہ نام ہے کہ جو کہ رکھا گیا. اتنی نفرت کے ساتھ وہ جو ہے وہ علیحدہ ہوئے. یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے حزیمت تھی. اور اندرا گاندھی کو موقع ملا تھا کہ جب یہ بنگلہ دیش بنا 1971 میں, اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی ہزار سالہ جو شکست ہے مسلمانوں سے پاکستان سے, ہم نے اس کا بدلہ لے لیا, اور ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں جو ہے وہ غرق کر دیا. یہ کس نے کہا تھا؟ پھر موقع ملا تھا اندرا گاندھی کو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انعراف ہے کہ جس پر پھر مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے نفاق ہیں کہ جو کہ اس کو اس کا شکار کیا. یہ وعدہ خلافی کے نتائج قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نفاق کا بیج بو دیتے ہیں. آج ہمارے اندر نفاق بھائی بھی ہے, اپنے اندر ممبر پر ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے, اور اپنے اپنے مفادات کے لیے پھر فوٹو سیشن کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے نظر آتے. اسی طرح سے نفاق عملی, چار نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی منافق کی, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھوائے جائے تو امانت میں خیانت کرے, گالم گلوچ پر اتر آئے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے. یہ چار نشانیاں, اور کیا خیال ہے من وان ایز اٹ از, یہ چار نشانیاں آج پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر یہ گالیاں, کہا جاتا ہے کہ ہمارا کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا, بغیر گالی کے جو ہے وہ امپلائی جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یہ وہ تنزلی ہے کہ جس کا ہم شکار ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مغربی عناصر, یہ سیکولر پاکستان, اس کی کہتے ہیں کہ بنیاد. تو معذرت کے ساتھ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مغرب کی جو بھی لا دینی جمہوریت ہے وہ اگر اسے چاہیے, وہ مغربی لا دینیت پر جو ہے وہ اتنا فریفتہ ہے, اور وہاں کی مادہ پدر آزاد جمہوریت جو ہے وہ اس میں حسرت میں جو مرا جا رہا ہے, تو اسے پاکستان میں کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں تلاش کرے, وہ کسی یورپ میں جا کے اپنا ٹھکانہ تلاش کرے. اسلامی جمہوریت پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مغربی افکار جو ہے وہ یہاں پر پلے بڑھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس یعنی ایک فہم کی طرف متوجہ کرنے کی, ہم سب کو خود بھی ہم متوجہ ہوں, اور اپنی جو بھی نوجوان نسل ہے اس کو بھی یہ پیغام دیں کہ بھی اصل کام کیا ہے 14 اگست کو جو کرنے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, انفرادی توبہ بھی کریں اور اجتماعی توبہ بھی کریں. اجتماعی توبہ کیا ہے؟ انفرادی توبہ تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے خرافات سے بچیں, جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے پلٹ جائیں, نیک اعمال پر آئیں, اللہ کے احکامات پر آئیں. اجتماعی توبہ یہ ہے کہ ایسے اجتماعیت میں شامل ہو کر کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی، لہذا اس میں شامل ہو کر اپنا فریضہ انجام دے اور یہ جدوجہد میں جو ہے وہ شامل ہو، یہ اجتماعی توبہ ہے. یعنی جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے کہ بدلنا ہے تو میں بدلو نظام میں بدلو، یعنی بدلنا ہے تو واقعتاً اپنے آپ کو بدلو، جو بھی تمہاری خرافات ہیں اس کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کرو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں، آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، بھائی پرچم کو عزت دو. کہیں کسی نے کہا کہ بھی ووٹ کو عزت دو. آج 14 اگست کے حوالے سے آپ بڑے بڑے بل بورڈز دیکھیں، میسیجز ہیں، پرچم کو عزت دو. بھائی پرچم کو ضرور عزت دو، لیکن اسلام کو جو ہے وہ ذلیل کر کے دو. یعنی یہ ہے یہ رنگ ڈھنگ مسلمانوں کے، اسلام جو ہے وہ جائے، یعنی بالکل سائڈ لائن کر دیا جائے، نہ اپنی ذات میں اسلام، نہ اجتماعی سطح پر پارلیمنٹ میں اسلام، نہ مارکیٹس میں اسلام، نہ ہمارے گھروں پر اسلام کی کوئی جھلک. تو لہٰذا یہ ہے کہ اسلام کو عزت دینی ہے یا پرچم کو اس کے اوپر رکھنا ہے، یہی تو آج کا بت ہے کہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ اس یعنی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، سب سے پہلے پاکستان. نہیں بھائی، پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، سب سے پہلے اسلام. اسلام ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ قائم رہے گا، ورنہ یہ ہے کہ بہت ہی پیارا خطاب ہے، آپ سنیے گا، استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے ایک خطاب کیا تھا اور یہ بہت عام ہوا ہے، لوگوں نے اس کو بہت سنا ہے، پسند کیا ہے. انہوں نے خطاب کیا تھا کہ کیا پاکستان کی خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل شروع ہو گئی. یعنی نظریاتی اور جغرافیائی جو بھی سرحد ہیں اور کس طرح سے اغیار پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یہ بالکل الگ موضوع ہے. وہ خطاب آپ سنیں، اس میں تفصیلات ہیں. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی بنیاد بھی ہے؟ تو کہا کہ بالکل ہے. اور آپ نے پھر اس میں یہ بات رکھی کہ انفرادی توبہ کریں اور اجتماعی توبہ کریں. پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا، اس بنیاد پر اس کو لوٹانے کی کوشش کریں، اسلام کی بنیاد پر، قوانین جو بھی اسلام کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس مملکت خداداد پاکستان کی جو بھی بنیاد ہے اسلام، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی کسی شاعر نے بڑے الفاظ اچھے کہے ہیں، بہت ہی مناسب ہیں وطن کے حوالے سے، اور ایک جھنجھوڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں، اور چھپا کے آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. تو یہ اس میں صدا لگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اپنی جو بنیاد ہے اس کی طرف پلٹو، یہ خرافات اور یہ جو بھی رنگ ڈھنگ جو تم اپنا رہے ہو، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرو. اور یہ ہے کہ دشمنوں کو خوش نہ کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کو دشمنوں کی ہر طرح کی سازشوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اس کی جو بھی نظریاتی اور جغرافیائی سرحد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہمیں محافظ بھی بنائے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ جرت اور توفیق جو وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ اعلانات سماعت فرما لیجئے. یہ جو موضوع ہے یہ تو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا، ایک کتابچہ یہاں کچھ ہی کتابچے ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، اس کو ضرور حاصل کر لیجئے، اور جتنا عام کیا جا سکے اپنے دوست اقارب میں. یعنی علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، یہ محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمتہ اللہ علیہ کی یہ بہت ہی مارکت الارا تحریر ہے، بیان ہے، اس کو تحریری شکل میں لایا گیا ہے، اس وقت یہ محدود تعداد میں موجود ہے، اس کو ضرور حاصل کر لیجئے، اور یہ موقع ہے اس وقت ان چیزوں کو عام کرنے کے حوالے سے. اسی طرح دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو خواتین کا درس قرآن ہوتا ہے، اور کل 13 اگست جمعے کے دن انشاءاللہ شام 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان یہ درس قرآن ہوگا، اور جو موضوع ہے وہ بھی موقع کی مناسبت سے، یعنی جو عاشورہ کا دن آنے والا ہے،
تو اس میں فلسفہ شہادت قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع پر یہ خواتین کے لیے درس قرآن ہوگا، تو کل اس کا بھی خواتین اپنی جو بھی ہیں ان کو بھیجنے کا اہتمام فرمائیں انشاءاللہ. یہ خواتین میں تو موضوع آ جائے گا، لیکن ارادہ یہ ہے کہ کیونکہ اگلی جو نشست ہے ہماری جمعرات کی وہ عاشورہ کا دن ہوگا 10 محرم، تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ محرم الحرام کی جو یہ فضیلت ہے اور عاشورے کی جو بھی فضیلت ہے وہ اور فلسفہ شہادت قرآن حکیم کا اس موضوع پر بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ کلام کر لیں گے، کچھ افہام و تفہیم کر لیں گے. اور باقی یہ ہے کہ ایک جو مسنون عمل ہمیں ملتا ہے، ویسے تو بہت ساری خرافات ہیں ہمارے معاشرے میں عاشورہ کے دن ہیں، لیکن یہ اس وقت بتانا زیادہ مفید رہے گا کیونکہ اگلی جمعرات کو تو ہم عاشورہ جو ہے وہ گزر چکا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں ملتی ہے عاشورہ کے دن 10 محرم کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ. اور روزے کا اہتمام آپ نے ہے کہ جو کہ کیا ہے، اور یہ ساتھ میں فرمایا کہ کیونکہ یہود بھی جو ہے وہ اس دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو فرعون کے چنگل سے آزادی اسی دن ملی تھی، ایک تاریخی حقیقت ہے. تو انہوں نے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا تھا. جب مدینے اللہ کے رسول آئے تو یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو یہ وجہ پوچھی، انہوں نے یہ وجہ بتائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ جو ہے وہ قربت رکھتے ہیں، تو ہم بھی اس دن جو وہ روزہ رکھیں. لیکن مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہود کی جو وہ ہم مخالفت کریں گے، یعنی اگر وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی کہ ایک روزہ اور بڑھا لو، یعنی یا تو 9 کا روزہ رکھ لو یا 11 کا روزہ رکھ لو، یعنی 10 سے ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد بھی مزید رکھ لو. تو یہ دو روزے ہیں کہ جو کہ پھر اللہ کے رسول نے فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اہتمام کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.